من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. یہ سورہ غافل کی آیت نمبر 16 پڑھی ہے لیکن ترجمہ بس کروں گا اس سے ایک آیت پہلے سے لے کر چند آیات کا. اس میں قیامت کا ذکر اب کلام پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا بار بار ذکر کیا اور ڈرایا اور فرمایا قیامت جیسے قریب ہے. جب خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو قیامت کے ذکر سے اور دین کی باتیں بتاتے وقت آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا. یوں محسوس ہوتا کوئی آپ دشمن کے لشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ بس حملہ آور ہونے والا ہے اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا جائے یعنی بالکل قریب اس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے مسلمانوں کو ڈراتے تھے. آج کل ہمارا ڈر ختم ہو گیا ہے. میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام لوگ تو بالکل ہی غفلت میں چلے گئے ہیں. ہمارے دینداروں کو بھی کوئی قیامت کا خوف نہیں, ڈر نہیں, ایسے بے فکرے ہو گئے ہیں جو چاہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرایا ہے. چنانچہ کلام پاک کی آیت جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں تعالیٰ وہ رفیع الدرجات, وہ عرش کا مالک ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وحی لوگوں کو اجتماع کے دن سے ڈرائے یعنی قیامت کے دن سے. وہ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈراتے تھے لوگوں کو قیامت کے دن سے, اس کی وجہ بتائیے کہ یہ تو ہم ان کو کہتے ہیں وحی بھیجے تاکہ صاحب وحی لوگوں کو یوم الطلاق, یہ طلاق تا سے ہے یعنی اجتماع کا دن یعنی قیامت کا دن, یوم الطلاق بھی قیامت کے دن کو کہا گیا ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں جس دن سب لوگ خدا کے سامنے آ موجود ہوں گے, ان کی بات خدا سے مخفی نہ رہے. آج کے روز کس کی حکومت ہوتی ہے؟ بس اللہ ہی کی ہوتی ہے جو یکتا اور غالب. یہاں آج ہم کی حکومت میں ہم جو چاہیں کریں, جس کی بھی حکومت ہے, جس کا بھی زور چلتا ہے, ہم جو چاہیں کریں, لیکن اس روز بس اللہ کی حکومت ہوتی ہے. آج ہر شخص کو اس کے کہنے کا بدلہ دیا جائے گا, یہاں تم جو چاہے کر لو, لیکن وہ قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کہنے کا بدلہ دے گا. اور لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. آج ہر شخص کو اس کے کہنے کا بدلہ دیا جائے گا, آج کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. یہاں ظلم کرنے سکتے ہیں, وہاں ہر ظلم کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے. پھر فرماتے ہیں تعالیٰ اور آپ ان لوگوں کو قریب آنے والے مصیبت کے دن سے کہ روز قیامت ہے ڈرائیے, جس وقت کلیجے منہ کو آ جاویں گے اور غم سے گھٹ جا جائیں گے, اس تو ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہنا مانا جائے گا. جس کل ایک صاحب نے نکاح کے بعد ایک دلچسپ بات کہی, دیندار تھے تو وہ کہنے لگے کہ ظلم کے اوپر کہنے لگے کہ میں نے کہا بھائی ظلم تو بالکل غلط ہے,
شوہر اگر بیوی سے ظلم کرتا ہے حرام ہے, اس کی کوئی بات چھیڑی. تو کہنے اگر بیوی شوہر سے ظلم کرتا ہے خوب بات نہیں. میں نے کہا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں اپنے احباب کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو مظلوم بن جاتا ظالم, مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بن. میں اپنے تمام احباب مردوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورت حال پیش آوے تو مظلوم بننا گوارا کر, کیونکہ آخرت میں تمہیں فائدہ ہوگا. سرتا نے دیکھے کتنا ظالموں کو ڈرایا, اور آپ ان لوگوں کو قریب آنے والے مصیبت کے دن سے جو روز قیامت ہے ڈرائیے, جس وقت کلیجے منہ کو آ جائے اور غم سے گھٹ گھٹ جاوے, اس وقت ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. دیکھا دونوں آیتوں میں ظلم کے خلاف لا ظلم اليوم, اور یہاں ہے کہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہنا مانا جائے گا. تو ہم آپ کو چاہیے, میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو جب بھی کوئی موقع آئے چاہے پیسے ہی کچھ نہ خرچ ہو جائیں جیب سے چلے جائیں, ظلم سے بچو, ظلم کسی پر نہ بنے. ہاں مظلوم بنے, اچھا ہے کہ ہم مظلوم بنے. جو مظلوم ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے, جو اللہ نے اس کے ساتھ ہو جائے مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ, بشرطیکہ وہ مظلوم ایمان والا ہے. اس قیامت کے دن کا ذکر ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اپنی کتاب مجلس کے جو ان کے بیان چھپے ہیں مجالس حسنہ میں, اس میں ہے, اس میں سے کچھ مزید پڑھنا. فرماتے ہیں آج تو ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر. اس تحریر کو اس بیان کو کچھ بھی نہیں تو میرے خیال میں 15 سال تو ہوئی ہوں, اب تو حالت روز بروز خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو ہے ایمان ہے اس کے تو لالے اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ صاف اب نظر آتا ہے. پہلے جو چیز ہے حیا کی وہ اب وہ علل اعلان ہونے لگے. پہلے تصاویر اور فیس بک اور یہ سب چیزوں کا شریف گھرانوں میں بالکل تذکرہ ہی نہیں تھا, سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورتیں استعمال کریں گی. آج عورتیں استعمال اور اس کو جائز سمجھ نہیں. بھائی ایمان کیسے رہے گا جس چیز کو اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا, وہ چاہے تمام علماء مل کے کہیں حلال حلال نہیں ہو سکتا. یاد رکھو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے فتوا لے, اپنے دل سے فتوا لے. دل کیا کہتا ہے؟ دل اس کو حلال کہہ سکتا ہے ان چیزوں کو؟ جو چیز بھی مقدمہ ہو جائے گی حرام کا, اس کو تمام شریعت کے تمام علماء نے تمام فقہاء نے کہا ہے حرام. جو چیز حرام کا مقدمہ بن جائے یعنی سبب بن جائے وہ حرام شریعت کے. اس قدر ابتری پھیل رہی ہے یہ جو آج کل انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہ سب چیزیں نکل آئی ہیں, اور نکل گئی بچوں کے ہاتھ میں چلی گئی, لڑکیوں کے ہاتھ میں چلی گئی, لڑکوں کے ہاتھ میں. ابھی حال میں ایک لڑکی نے لکھا تھا کہ میں جو ہوں چھپ کر موبائل پہ اپنے مووی دے دی. اب جب آپ نے انٹرنیٹ دے دیا اور موبائل دے دیا تو مجھے چاہے گا انتہائی شریف رہنے کی لڑکی, لیکن اس میں مبتلا ہو گئی کہ جائز ہے تو پھر موبائل دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ جائز ہی ہو جائے گا ایسی لڑکیوں کو یا ایسے لڑکوں کو. اور پھر وہ فیس بک کی جو خباستیں ہیں وہ سب کو معلوم ہے کیا کیا ہے. تو آج تو ہماری تو یہ سب چیزیں جو بالکل غلط تھیں, گندی تھیں, حیا کے خلاف تھیں, آج شعار بن گئی ہیں دینداروں کا. یعنی افسوسناک بات تو اس کی ہے, اور میرا خطاب تو صرف آپ لوگوں سے ہے, آپ احباب جو ہیں ہمارے جاننے والے ہیں جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اسلام کا, ان سے خطاب ہے. بھائی تم تو بچو, یہ مت سمجھو کہ دنیا الٹی جا رہی ہے. دنیا تو الٹی جائے گی اور قیامت آ جائے گا اور سارا حساب کتاب اس وقت ہو جائے گا. اس وقت ہم اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ فیس بک کا استعمال کرنے والا وہاں کیا کرے گا کھڑا ہو کے؟ اللہ میرے کو پسند ہوگا یہ؟ پھر کیوں ان چیزوں میں پڑھ؟ دیکھیے اگر اصلاح چاہتا ہے مرد ہو یا عورت, تو چار مجاہدے ہوا کرتے تھے جو چلے آ رہے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 میں سے 2 کو حذف کر دیا, کہا کہ اب بھائی یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں, پریشان حال ہیں, ان کا خود ہی کچومر نکل گیا ہے. تو اب ان کو دو مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ دو کون سے ہیں؟ ایک کم کھانا اور ایک کم سونا. یعنی اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ طاقتور لوگوں کے لیے تھا, پرانے زمانے کے لیے تھا, اب ان دو کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی اگر اب آج کل کم کھانا کسی نے شروع کیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ کھاؤ اور وزن بڑھا لو, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنا کم نہ کھاؤ کہ کمزوری ہو جائے. اگر آج کل کسی نے کم کھانا شروع کیا, صحت خوراک کا مقصد صحت ہے. کھانا کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ صحت نہ خراب ہو جائے. اور اتنا کھانا فرض ہے کہ زندگی باقی رہے. یاد رکھیے, اگر کوئی اتنا بھی کھانا چھوڑ دے کہ مر جائے تو وہ حرام ہے. اتنا کھانا واجب ہے کہ جس سے صحت برقرار رہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں, چار مجاہد تھے, اس میں سے دو کو حکیم الامت نے حذف کر دیا. ایک کم سونا اور ایک کم کھانا. کم سونے کے لیے گنجائش نہیں رہی, کیونکہ پہلے ہی سے دماغ میں خشکی بہت ہو لوگوں کو, وہ اور بڑھ جائے گا. پھر پتہ نہیں کیا آل فال کرنے لگیں گے. ویسے دماغ بہت تیز ہو رہا ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ ہوتا ہے, کہہ رہا تیز دماغ ہے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا دماغ اتنا تیز ہے کہ بڑے بڑوں کو یہ بڑے بڑوں کو بے وقوف بنا دیا. کیوں بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں, کیا اللہ کے سامنے کھڑے کس طرح سے ہوں گے یہ حضرات؟ چاہے علماء ہوں, چاہے صوفیاں ہوں, چاہے داڑھی والے ہوں, چاہے برقعے والی ہوں, کس منہ سے کہہ کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ یہ تو کفار کی ایجاد ہے, کفار کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اس کے علاوہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سنیے. دو مجاہدے تو حذف کر دیے, لیکن باقی دو مجاہدے تو باقی ہیں. یہ جو باقی دو مجاہدے ہیں, ان کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا. اس میں سے ایک ہے کم بولنا. اگر کوئی بولنے کے اوپر بے لگام جو چاہے بولے جا رہا ہے, عورتوں کو بھی مرض یہ ہوتا ہے, مردوں کو بھی مرض یہ ہوتا ہے. بولیں گے ضرور, ضرورت ہے یا نہیں, بولتے چلے جائیں گے. اس سے اسلام نہیں ہوتا, اسلام بالکل نہیں ہوتا. اسلام کی یہ شرط ہے کہ کم بولنے کا مجاہدہ کرو. یعنی پہلے سوچو کہ میں بولوں یا نہ بولوں. اور نہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو چپ رہو. اس کی مشق نہیں پڑتی, اس کے بغیر اصلاح بالکل نہیں ہوتی. اور دوسرا مجاہدہ ہے اختلاط کو کم کرنا, لوگوں سے ملنا جلنا کم کرنا. تو یہ فیس بک اور یہ انٹرنیٹ, اس میں تو خالی لوگوں سے اختلاط ہی اختلاط. اور صرف محرم کا اختلاط نہیں ہے, نامحرم کا بھی ہو ہی جاتا ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو ہے ہم فیس بک کے اوپر, ہمارے عورتوں کا گروپ ہے, صرف عورتوں کا گروپ ہے. لیکن ان عورتوں کے مرد شوہر بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, سب گھر میں ہیں یا نہیں؟ جب عورت دیکھے گی فیس بک کے اوپر یا باتیں دکھائے تو دوسرا اسے شوہر بھی دیکھ لے گا. شوہر کو حق ہے کہ وہ موبائل جو ہے اپنی بیوی کا دیکھ لے. شوہر کا حق. باپ کا حق ہے کہ اپنی بیٹی کے موبائل کی نگرانی کرے. شوہر کا حق ہے کہ اپنی بیوی کے موبائل کی نگرانی کرے. تو وہ بھی دیکھ لے گا. تو اس سے تو نامحرم تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ یہ تو بہت شرافت کے ماحول ہے. ورنہ اکثر تو اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, دلچسپی ہی لوگوں کو ہو جاتا ہے. نامحرم میں ہمیشہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے, یہ فطری چیز ہے. تو اب ان چیزوں کو جو کہ اصلاً حرام ہے, تصاویر حرام ہیں, عورت کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہے. آج عورتیں شریف گھرانوں کی گھروں سے نکل کر ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم برقع پہنتے ہیں. میں کہتا ہوں اس برقع کا فائدہ کیا ہوا جب اختلاط ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسی جگہ پہ کوئی عورت جائے گی اور کھانا کھائے گی, کھانا کھانا ایک بہت بے وقت ہوتا ہے اس کے لیے, معمولی سا دو منٹ کا کام بھی نہیں ہے, تو لامحالہ یعنی نظر نہیں پڑے گی نامحرم مردوں پہ. پڑے گی, جانے میں بھی پڑے گی, آنے میں بھی پڑے گی, وہاں بیٹھنے میں بھی پڑے گی. اور وہ جو لوگ جس پہ نظریں پڑیں گی, وہ انتہائی درجے کے, جس کو نہ ادب ہے نہ دین کی کوئی شوب وہ ہے, ایسے لوگوں کو جا کے اپنی بیویوں کو وہاں بیٹھا دیا, اپنی بیٹیوں کو وہاں بیٹھا دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. ان چیزوں کو, یہ چیزیں حرام ہیں, کیونکہ قرآن کی روح سے عورت کا گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت شرعی حرام ہے, نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن, اس کے اوپر تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ تمام عورتوں کو یہ حکم ہے کہ بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نہیں نکلنا تمہیں. تو کیا یہ حکم ختم ہو گیا؟ کیا کلام پاک نعوذ باللہ ایکسپائر ہو چکا ہے؟ یا اس آیت کی طرف کوئی آ گئی, منسوخ ہو چکی؟ تو یہ فرما رہے ہیں ہمارے حضرت، آج تو ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر، کیونکہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا ہے. اس مسئلے پہ کوئی اختلاف ہے؟ کر کے دکھائے کوئی عالم اختلاف نہیں کر سکتا. جہاں کسی نے گناہ کو حلال سمجھا ایمان گیا. عافیت اس وقت تک ہے جب تک اللہ میں سے معافی مانگتے یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے تم نے گناہ کیا، تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تم توبہ کرو، شرمندہ ہو، تب تو تمہارا ایمان بچے گا. اور تم نے کہا یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، اس میں حرج کیا ہے، تفریحی مقام پر لے جاؤ، بالکل کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن ہوٹل میں کھانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. کسی تفریحی جگہ پہ چلیے آپ دیکھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بند ہو رہے. حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کی ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت بنایا کہ وہ کچھ اپنی ہم جنس عورتوں کے ساتھ مل بیٹھے، یہ ان کی ایک ضرورت ہے. مردوں کو ان کی یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے، کیا ان کو یہ موقع دینا چاہیے مثلا محلے میں ہی چند عورتیں ہیں کچھ دیر کو آ جائیں، رشتے دار آپس میں مل بیٹھے، کسی نہ کسی طرح سے عورتوں کو آپس میں مل بیٹھنا ان کی ایک ضرورت ہے. لیکن ہوٹل میں کھانا کھانا اور بے محابہ بازاروں میں نکلنا یہ ان کی ضرورت نہیں. جب ضرورت نہیں ہے تو وہ جائز نہیں، جب جائز نہیں تو حلال کرنے سمجھا جاتا ہے. یہ فرما رہے ہیں صبح مومن ہے، ایمان کا حال یہ ہے کہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر. آج ایمان کے داغ جگہ جگہ پھر انسانوں کی شکل میں، شیاطین کی شکل میں، پہلے تو سنیما ہوا کرتا تھا، پھر ریڈیو ہوا، ٹی وی ہوا، وی سی آر، پھر کیسٹ کے فحش گانے چلے، اور اب انٹرنیٹ اور فیس بک. وہ تو اس کا لکھا ہی نہیں حضرت نے، وہ تو اس سے کہیں زیادہ اثر ہے، کیونکہ وہ تو ایمان پہ ڈالا. فیس بک اور انٹرنیٹ سیدھا سیدھا ایمان پہ ڈالا کفار کے طریقے. حالانکہ فیس بک سے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، قسم کا بھی کہتا ہوں، ایک نہیں کتنے لوگ ہیں، ایک کا تو بہت ہی تفصیل ہے جس کا پاس کا تو معلوم ہے کہ شادی شدہ بچوں والی عورتیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی اسی فیس بک کو. جو فیس بک میں ایک کمرہ ہے اس میں آپ بند ہو جائیں، جس کے ساتھ چاہے بند ہو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا کون ہے اس کے اندر جائیں گے، تو اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اب کیا پتا ہے کہ ہم ایمان کو سلامتی سے مرتے دم تک لے جا سکیں گے یا نہیں؟ عورتوں اور بچوں کی وجہ سے مرد مجبور ہو گئے. عورتیں کرتی ہیں ضد یا بچے سے، مرد ایسے مونگ کی ناک بنے ہوئے ہیں جس بولی کر کر کیا مرد ہوئی. ارے مردوں کو تو قرآن میں کہہ دیا گیا الرجال قوامون علی النساء، یہ مونگ کی ناک، جدھر ان کی موٹ لی جائے ناک ادھر چلے پڑتے. ذرا بچے نے کہا یہ بچے کی خواہش پوری کر، بیوی کی خواہش پوری کر. بھائی یہ دیکھو پہلے کہ جائے ہے یا نہ جائے، شرافت کا تقاضا ہے یا نہیں، یا اوباس کفاروں کا طریقہ ہے یا مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ تو دیکھو پہلے. ہر طریقے کو اپنا لیا، چنانچہ وہ پیجامے نکلے ایسے کہ جسم پہ جیسے پینٹ کیا ہوا ہے، دو کھپسیاں چلی آ رہی ہیں پی ہوئی، اور اس کو سب نے اتنا پسند کیا، کیا دیندار کیا بے دین، جس کی دیکھیے پینٹ اور پیجامہ اسی طرح کا بن گیا. شرم نہیں آتی ہے، تمہاری پوری ٹانگ نظر آ رہی ہے. میں ایئرپورٹ پہ گیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لباس، یہ فیشن کو فیشن کے پیچھے کیوں پڑے؟ پہلے تو یہ سوچو کہ جو لباس ہم ہیں اس کی ضرورت کیا ہے. نمبر ایک پردہ تھا، نمبر دو راحت ہے، دونوں چیزوں سے بھی چھٹی ہو گئی. تو ایسے حالات ہو گئے کہ ایمان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا. جو شخص یہ چاہے کہ 50,000 سال کا دن قیامت کا میرے لیے فرض نماز کے برابر ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. میں حضرت کا مضمون پڑھ رہا ہوں بھائی، اس وقت حضرت جب فرما رہے ہیں اس زمانے میں حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو جس سے سر رہو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، بہت عجیب ہستی تھی، بہت عجیب ہستی. میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، وہ خشیت اور خوف اللہ تعالیٰ کو بہت. جو شخص یہ چاہے 50,000 سال کا دن یعنی قیامت کا دن میرے لیے ایک فرض نماز کے برابر ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. ہماری عمر بہت تھوڑی ہے، اس کے مقابلے میں 50,000 سال کا دن ہوگا، اس واسطے آج تیاری کی جا سکتی ہے، کل کو پھر تیاری نہیں ہو سکتی. وہاں تو تنکے کا بھی سوال ہونے والا ہے، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، یہ کیسے سمجھے سوال ہوگا. حق تعالیٰ نے جو حقوق بنائے وہ حقوق تم کو ادا کرنے ہوں گے، ورنہ سوال ہوگا. جو احکام اللہ میں نے دیے ہیں وہ بجا لانے ہوں گے، اعتراض نہیں کر سکتا. اس وقت جب پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس نے مطلب بات کیا تھا، قیامت کے روز ہر شخص اپنے گناہوں کے پسینے میں ہوگا. قیامت کی سختی اور گرمی اور دھکم پیل، کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، بھیڑ اور گرمی سخت ہوگی. تو اچانک لوگ دیکھیں گے کہ آسمان کے کناروں سے بہت بڑے ڈیر ڈول والے نہایت موٹے اور بڑے تنخو اور بڑے کڑے مزاج والے فرشتے اتریں گے. ان کو حکم ہوگا کہ جتنے بھی گنہگار ہیں ان کو ماتھے کے بال سے پکڑو اور اللہ جبار کے سامنے پیش کرو. ان فرشتوں کی ڈیر ڈول اور موٹاپے اور تندخوئی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ ایسا ہے جس کی دونوں آنکھوں کی پلک کے درمیان کا فاصلہ ایک برس، ایک فرشتہ ایسا ہے جس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کے درمیان کا فاصلہ ایک برس کی مسافت. فرماتے ہیں کہ جب ایسے فرشتے آئیں گے اور پکڑ کر پیشی کے مقام پر لے جائیں گے، ان فرشتوں کو دیکھ کر بڑے بڑے نیک لوگ بھی سجدے میں گر جائیں گے. یا اللہ ہمیں بچا، ہم نہ پکڑ، کیونکہ ان کا بڑا روب ہو اور ان کی ہیبت بہت بڑی ہوگی. اور بعض انجان لوگ تو ہیبت اور روب کی وجہ سے کہیں گے کہ کیا آپ ہی ہمارے رب ان فرشتوں کو سمجھے ہو جن کے سامنے ہماری پیشی ہوئی. اس بےہودہ اور برے سوال سے وہ سارے فرشتے خود کر جائیں گے کہ ہم کو رب کہہ جائے، اور وہ پکار کر کہیں گے نہیں، ہمارا پروردگار آگے آ رہا ہے، ہم تم کو پیشی کے لیے لے جا رہے ہیں، ہم نے ان کے سامنے تمہیں پیش کرنا ہے. اور فرشتے ساری مخلوق کے گرد گھیرا باندھ دیں گے. حال یہ ہوگا کہ ساری مخلوق ذلیل ہو رہی ہوگی، عاجز ہو رہی ہوگی، اور ہیبت اور خوف کی وجہ سے بڑی پریشان ہو رہی ہوگی. اچانک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، جو ابھی آیت میں پڑھا گیا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں. حق تعالیٰ خود فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار ہے، یہ بادشاہی واحد القہار اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر ہر ایک سے سوال ہوگا، کوئی بھی نہیں چھوٹے. جب یہ حال ہوگا تو گنہگاروں پر بے حد خوف ہوگا. اس وقت باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور بیوی شوہر سے بھاگے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا، جس طرح چودہویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تردد اور رکاوٹ نہیں ہوتی، سب کو نظر آ جاتا ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ کو ہم دیکھیں گے. بڑے ڈھیل ڈول والے فرشتے جب وہ آ کے بال پکڑیں گے اور کھینچ کر لے جائیں گے، اس ہیبت کی وجہ سے دل دھڑک رہا ہوگا، عقل ہوش و حواس گم ہو رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں لوگوں کے کام رہے ہوں گے، رنگ فخ ہو جائے گا، خوف کی اتنی شدت ہوگی، اور وہ کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، اور لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے صفے چیرتے ہوئے جا رہے ہوں گے. ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی کہ یہ مجرم جا رہا ہے. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر نافرمانی کی تو یہ ہے سب، لہذا اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً فرما برداری اختیار کرنی چاہیے. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن اولئک کان سعیہم مشکورا. دیکھو ارادہ کر لو کس چیز کا، اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کی فکر کرو اور کوشش کرو جیسے اس کی کوشش ہونی چاہیے، اور ایمان کو صحیح کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو قبول فرمائے گا. ہمیں سوچنا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال، اور میں تو چھوٹ بھی نہیں سکتا، کیونکہ معاملہ ایسے سب فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا. کے بال پکڑے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ عرش کے سامنے لے جا کے تجھے ڈال دیں گے. اور اللہ جل شانہ اس وقت ہیبت ناک جلال شان اور عظمت شان سے کلام کریں گے. انسان ڈر جائے گا. پھر فرمائیں گے آدم کے بیٹے میرے قریب ہو اور قریب ہونا پڑے گا. بے قرار دل سے غمگین خوف زدہ تھراتا ہوا کانپتا ہوا نگاہ نیچے کیے ہوئے نہایت ذلت سے قریب ہونا پڑے گا. اس وقت کر لو بے حیائی, اس وقت بے پردگی کو اختیار کرو, اس وقت غیبت کرو, اس وقت جھوٹ بولو, اس وقت دین کو نظر انداز کرو. کر لو یہاں کر کر اس روز کا بدلہ ملے گا. ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نام اعمال پکڑا دے گا جس میں ساری خطائیں لغزشیں اور گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. انسان بے شمار گناہوں کو بھول گیا ہوگا, وہ اس نام اعمال میں لکھا ہوا دے گا. پھر چلائے گا ہاں یہ بھی میں نے کیا, یہ بھی مجھ سے ہوا. اور بہت سی نیکیاں جن کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عمدہ کی تھی ان کی کوتاہیاں بھی سامنے آ جائیں گی. ہم تو غافل ہیں کہ بڑی اچھی نمازیں پڑھی, بڑے اچھے ہم نے روزے رکھے, ذرا روزے رکھ لیا ناز کر. ارے روزے تم رکھتے ہو نفلیں پڑھتے ہو تو پھر فیس بک اور انٹرنیٹ کس طرح تمہارے پاس داخل ہو گیا؟ اس سے تم کو نفرت کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ یہ کفار کی چیزیں ہیں, یہ مسلمانوں کی چیزیں نہیں ہیں. کیوں تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر؟ ایک کوئی چیز بھیج دیتا ہے الٹی سیدھی, اس کو دس آدمی کو بھیجتے ہیں, کیا فائدہ اس سے؟ کیا ملا آپ کو سوائے آخرت خراب کرنے کے؟ کیا ملا؟ کیا لایانی میں ابتلا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کلام پاک میں کہ دیکھو میرا ذکر کرو, میرا ذکر کرو, میرا ذکر کرو, کلام پاک اس سے بھرا ہوا ہے. اور آپ بیکار ایک انٹرنیٹ اور اس میں لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر ویسے بیکار پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے, لطیفے چھوڑے جا رہے ہیں, جھوٹ سچ اس سے ادھر سے ادھر کے چلے جا رہے ہیں. ہم تو غافل ہیں. جو کوتاہیاں ہم نے کی ہوں گی نمازوں میں اور روزے میں وہ سب سامنے آئے. اس وقت دل کا کیا حال ہوگا؟ سوچو کہ میں کس زبان سے اس کو جواب دوں. اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے. اس وقت کتنی حیا اور کتنی شرم ہوگی. یہاں تک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے مجھ سے حیا نہ کی. بھائی جب ہم کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, اور میرے دیکھتے ہوئے میری موجودگی میں تو نے میرے ساتھ گناہوں سے مقابلہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی, گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا اور مخلوق سے چھپ چھپ کے گناہ کیے مگر میں تو موجود تھا. مخلوق سے تو نے چھپ چھپ کے گناہ کیے مگر میں تو موجود تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھ سے حیا نہ کی, مخلوق سے حیا نہ. اے ذلیل بندے کیا میں تیرے نزدیک ان بندوں سے بھی کم درجے کا تھا؟ ان بندوں سے تو حیا کرتا تھا اور رب سے اپنے حیا نہیں کرتا تھا. کیا میں تجھے نہیں دیکھتا جب تو گناہ کر رہا تھا؟ الم یعلم بان اللہ یرا, کیا تجھ کو پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور کوئی بیچ میں حجاب یا پردہ نہیں ہوگا. حق تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تیرے اوپر انعامات نہیں کیے تھے؟ کیا تجھ کو ہم ماحول نہیں دیا تھا؟ سب کا اقرار کر, انکار کر کیسے سکتا ہے؟ پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے, اقرار کرنا. دیکھیں آج بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی اتمام حجت ہے کہ کوئی مسلمان اردو زبان اگر چاہے معلوم کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کن چیزوں میں, بڑی آسانی سے معلوم کر سکتا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ یہ اتمام حجت ہے. آج کل بھی وہ کتابیں موجود ہیں اور وہ بتانے والے موجود ہیں. یہ سنت شادیاں کس طرح سے ہوتی ہیں, یہ طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا. تو حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے, اقرار کرنا پڑے گا. وہ شخص پریشان ہوگا, بڑا ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوگا, دائیں بائیں نظر کرے گا سوائے آگ کے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اسی بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پریشانی اور آگ سے بچنے کے لیے آج انتظام کرو, توبہ کرو اور صدقہ بھی کرو. کیا چاہے کلمہ طیبہ کے بار بار تکرار سے کرو، نیکیوں کا کام آج کر لو تو وہ کل کام آئیں گے، اور آج آپ نے تیاری نہ کی تو کل رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. قرآن میں آیا ہے ما غرک بربک الکریم، اے آدم کے بیٹے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، پیغمبروں کے ذریعے اتنے پیغام بھیجے گئے ان کا کیا تم نے جواب دیا. اب تعالیٰ فرمائیں گے جب تو آنکھ کو غلط جگہ استعمال کر رہا تھا اور کان کو غلط جگہ لگا کے فحش باتیں گانے غیبتیں سنتا تھا، ہر ناجائز بات جس سے میں نے تجھے منع کیا وہ تو سنتا تھا، کیا میں دیکھ نہیں رہا تھا؟ جب تو زبان کو استعمال کرتا تھا تو کیا میں موجود نہیں تھا؟ اور اس زبان سے تو کیا کیا باتیں کر رہا تھا؟ جس وقت تو ظلم کرتا تھا تو کیا میں دیکھتا نہیں تھا؟ آج ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. بہت ڈرنا چاہیے. سب سے زیادہ قیامت کے روز میں جو وعید آئی ہے وہ ظلم سے آئی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو مظلوم بن جاؤ، جب موقع آئے مظلوم بن جاؤ، ہر گز ظالم نہ بنو، پاؤں کے گناہوں کو بھی گروایا جائے گا، ہاتھ کے گناہوں کو، بدن کے ہر حصے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ گنوائیں گے. اب یہ لاجواب ہو جائے، کیا جواب دے سکتا ہے؟ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کے پاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں جب تک چار باتوں کا جواب نہ دے دے. تو نے عمر کس حال میں گزاری؟ تجھے جو علم اور باتیں معلوم ہوئی ان پر کیا عمل کیا؟ جسم کو کس بات میں خرچ کیا، گناہوں میں یا نیکی میں؟ اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جب تک ان چار باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں لے لیں گے قدم ان کے سامنے سے ہٹنے نہیں پائیں گے. یقیناً یہ سب باتیں آنے والی ہیں اور اس کا انتظام آج اسی زندگی میں کیا جا سکتا ہے. جب سانس بند ہو جائے گی اور دنیا سے روانگی ہوگی تو اگر اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو تھوڑی بہت کوتاہی ہے ان پر پردہ پوشی فرما دیں گے، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا آخرت کا. جس نے ارادہ آخرت کا کر لیا اور اس کے عقائد صحیح ہیں، اور عقائد میں سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے کہ ہم کئی گناہ کو تو حلال نہیں سمجھ رہے ہیں. ارے بھائی یہ تصاویر ہیں، بعض یہ اس کے اوپر جو ڈیجیٹل تصاویر ہو رہے ہیں بعض علماء ان کو جائز کر رہے ہیں، بہت سے علماء ان کو حرام بھی تو کہہ رہے ہیں. تو پھر کرنا چاہیے، بچنا چاہیے یا نہیں؟ سوچنے کی بات ہے. کیسے بے پرواہی سے ہم تصویروں کا استعمال شروع کر دیں؟ جو بندہ اللہ کا ارادہ کر لے گا اور آخرت کی کوشش کرے گا اور جیسی کوشش اس کی ہونی چاہیے ویسی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرما دیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ، اور نافرمانوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اس کو توپ پہنا کر جہنم میں لے جاؤ. یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دیکھی ہیں کہ نافرمانوں کے ساتھ یہ ہوگا اور فرما برداروں کے ساتھ معاملہ برعکس ہوگا، انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. اس واسطے مسلمانوں کو چاہیے کہ آج فرما برداری کرنے والے لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں تاکہ کل کو ان ساری پریشانیوں پشیمانیوں تکلیفوں اور دکھوں سے نجات مل جائے. اب ہم لوگ میں سے بعض کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، بڑے نیک اس لیے کہ ظاہری طور سے کچھ چیزیں کریں، لیکن تمہاری سوچ کیا کیا گناہ کرتی ہے اس کو بھی تو دیکھو. بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی یہ شکایت وہ شکایت کتنی چیزیں دماغ میں آتی رہتی ہیں، وہ بھی تو غلط ہے. سوچ ہی سوچ میں حسد ہو رہا ہے اور سوچ ہی سوچ میں کبر ہو رہا ہے. کتنی مرتبہ یہ نیک لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، کم عقل سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں یا گناہگار سمجھتے ہیں. ارے سب سے زیادہ گناہگار خود اپنے کو سمجھو. دیکھیں یہ بیان سن کر بعض کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم تو یہ گناہ نہیں کرتے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم دوسروں کو گناہگار سمجھو. اپنے کو گناہگار سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں تمہارا، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں، اپنے کو منافق سمجھتے ہیں، تمام اولیاء اللہ اپنے کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں. ہم آپ کا حال یہ ہے کہ ہم بیان سن کر اتنے وعدے وعید سن کر بھی دلی دل میں سمجھیں یہ ہم تو نہیں کرتے. اگر یہ سمجھا تو وہ متکبر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمایا ہے حبیب الامت نے کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے اس کو اپنا کبر محسوس نہیں ہوتا. حالانکہ کبر ایک رذیلہ استثنی ہے جو ہر وقت اٹھتا رہتا ہے, دوسروں کی ذلت, دوسروں کی حقارت آتی رہتی ہے, اس کے خلاف کرنا پڑتا. علاج یہ ہے کہ یہ سوچو کہ میں ہی سب سے گنہگار ہوں, میں ہی سب سے ذلیل ہوں, میں ہی سب سے بیوقوف ہوں, میں ہی سب سے زیادہ کم عقل ہوں, میں ہی سب سے زیادہ جاہل ہوں. یہ سوچو, اور جس کے بارے میں بھی تمہارے دماغ میں یہ آئے کہ وہ کم عقل ہے یا گنہگار ہے, اس کی تعظیم کرو. جب یہ تعظیم کرو گے تب جا کے یہ پرست نجات جائے گی. اور اس پہ بھی علاج شاید نہ ہو پورا تو پھر شیخ, اصل تو شیخ علاج کرے گا, خود سے تو علاج کبھی نہیں ہو سکتا. کبر جیسے مرض کا علاج خود سے کیسے ہو سکتا؟ شیخ کو لکھو گے اپنا حال تو وہ بتائے گا کہ اس کا علاج یوں ہوگا. تو ہمیں اس خوش فہمی کو نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو بڑے پاک. یوسف علیہ السلام تک فرماتے ہیں وما ہوں بب, ارے میں تو اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا. تم عورتیں یا مرد اپنے نفس کو پاک کہاں سے سمجھ جاتے؟ اپنے نفس کو پاک سمجھنا ہی تو سب سے بڑا گناہ ہے. پاک ہم پاک نہیں, ہماری ایک نماز بھی اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جا سکتی, بلکہ نماز ہی کیوں پڑھ کر پکڑ ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں؟ تو کیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاحب؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے ہیں, آنکھ لگ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے قیامت کے واقعات آ گئے. اتنا ڈر پیدا ہوا کہ رونے لگے, رونے سے آنسو نکلے, آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ روتی کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آخرت کے واقعات جو آپ نے سنائے ہیں وہ میرے سامنے آ گئے, کل میرا کیا حال ہوگا؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں, عورتوں اور مردوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہی نہیں رہی. انا للہ وانا الیہ, مرد عورتوں کو تو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. ارے تم تو جا سکتے ہو شیخ کے پاس, تم تو بہت زیادہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو, تم کیوں سستی کر رہے ہو؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کا حال سنا آپ نے, حدیث شریف میں سے حال ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب بیان فرما رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی ہے. اور آج ہمارے پتہ نہیں کیا, کوئی اپنے آپ کو گنہگار تو سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہوتا. اے عائشہ روتی کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آخرت کے واقعات جو آپ نے سنائے ہیں وہ میرے سامنے آ گئے, کل میرا کیا حال ہوگا, اس لیے رو رہی ہوں. اور یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے کہ قیامت میں مرد اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے؟ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز مجھ کو یاد کریں گے یا نہیں؟ اگر کریں گے تو پھر ہمیں کیا فکر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یاد کریں گے, مگر عائشہ, اے عائشہ تین جگہیں ایسی ہیں وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضور فرما دیا کہ اے عائشہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, اپنی اپنی بڑی بڑی ہوگی. ایک جگہ ہمارے نامے بکھیرے جائیں گے, اس وقت ہر شخص پریشان ہوگا کہ میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ, بائیں ہاتھ میں دوزخ کا ٹکٹ ہے اور جنت کا ٹکٹ دائیں ہاتھ. ہر شخص پریشان ہوگا, انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا. ہر ایک یہ سوچے گا کہ میرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو بس میں تو ہلاک ہوں, تو دوزخ ہے, دوزخ کا ٹکٹ ہے. نیک بختوں اور سعادت مندوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں سامنے کی طرف سے ملے گا اور بد بختوں کو بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے ملے گا. کبر والوں کو نہیں ملے گا اب دائیں ہاتھ. کبر بہت بڑا گناہ ہے اور ہم عورتیں اور مرد سب کبر میں مبتلا ہیں. کبر کے رذیلے کا علاج جب تک نہیں کراؤ گے کہاں جی چلا جائے گا؟ ابھی سے علاج میں لگنا چاہیے, قبر سے کہ موت آ جائے گا. اعمال نامہ اپنے اپنے مالک کو ایسے پہچانتا ہوگا جیسے جانور باہر سے چر کر اپنے اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اپنے گھر کو پہچانتے ہیں, اسی طرح ہر شخص کا اعمال نامہ اس کو ملے گا. خوش نصیبوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اور بد نصیبوں کو بائیں ہاتھ میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس وقت کسی کو ہوش نہیں ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور دوسرا موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے تولے جائیں گے، مجرم کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، فرشتہ دوسری طرف کھڑا ہوگا اور اعمال نامے ترازو میں ڈال دیے جائیں گے، ایک طرف نیکیوں کا اعمال نامہ ہوگا اور دوسری طرف برائیوں کا اعمال نامہ، یہ وزن ہو رہا ہوگا. جب یہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اس وقت پریشانی ہوگی کہ معلوم نہیں نیکیوں کا اعمال نامہ جھکتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے. اس وقت کوئی مرد اپنی کسی گھر کی عورتوں کو یاد نہیں کرے گا. تو اے عائشہ وہ موقع ایسا ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب پورے صراط پر سے گزرنا ہوگا، اس وقت بھی کسی کو ہوش نہیں ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میں بچتا ہوں یا گر جاتا ہوں، اگر بچ گیا تو پار ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں گا اور گر گیا تو دوزخ میں گر جاؤں گا. اس لیے پورے صراط ایک پل ہے جو جہنم کے وسط کے اوپر رکھا گیا ہے، اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور 5000 سال کی چڑھائی اور 5000 سال ہموار اور 5000 سال کی اترائی. بعض تو بجلی کی طرح چلے جائیں گے، بعض جنت میں جا کے پوچھیں گے سنا تھا راستے میں ایک پورے صراط بھی آتا ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں، تو کہا جائے گا تمہیں راستے میں ایک بال دکھائی دیا تھا، وہ کہے گا جی ہاں، کہا جائے گا وہی تمہارے لیے پورے صراط تھا. احادیث میں آتا ہے بعض تو برق رفتاری سے گزر جائیں گے، بعض تیز گھوڑوں کی، بعض آہستہ آہستہ، بعض پیدل، بعض دیکھتے جائیں گے، جیسے عمل ویسے معاملہ ہوگا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پورے صراط پر گزر ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور یہ بھی فرمایا اس میں تین قسم کے آدمی ہوں گے اس دن، ایک تو وہ ہوں گے جن کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، ان کے لیے حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، سیاہ گردن والی بلا دوزخ سے نکلے گی اور سب کو چن چن کر دوزخ میں ڈال دے گا. اور ایک وہ ہوں گے جن کے پاس کوئی بلی نہیں ہوگی، ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارے گا، ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارے گا آواز دینے والا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہر حال میں کیا کرتے تھے، وہ کھڑے ہوئے ان کو آواز دی جائے گی، حمد والے جنت میں شکر کرنے والے ہر وقت، ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے والے. ایسے ہی تہجد والوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، تہجد پڑھنے والے کہاں ہیں، چلے جاؤ جنت. ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جو باوجود کاروبار یعنی بے اور شرح میں مشغول ہونے کے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. ارے ہم لوگ بے وقوف ہیں جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ جواب دے رہے ہیں، کس سے جواب دے رہے ہیں، کیا ملا آپ کو، کیا ملا انہیں سے ادھر خبر کرنے سے آپ کو کیا مل گیا، آپ کی آخرت برباد ہوئی ہے. اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے اچھے ہیں، ارے آخرت تم نے خود برباد کی اس بیکار واٹس ایپ اور فیس بک اور انٹرنیٹ اور موبائل کے ہر وقت ایک جگہ لگا ہوا ہے. تو وہ شخص اللہ کو کیا یاد کرے گا، ان کو بلایا جائے گا کہ جو اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، یا عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کی خدمت میں لگی ہیں، گھر کو چلا رہی ہیں، اور اس حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. اور تیسری قسم وہ ہوگی جن کے ملے جلے عمل ہوں گے، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اور حق تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نیکیاں کس کی زیادہ ہیں اور برائیاں کس کی زیادہ ہیں، لیکن ان لوگوں کو یقین کرانے کے لیے کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں، وہ ترازو پر تولے جائیں گے. جب مجرم سامنے کانٹے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور فرشتہ دوسری طرف کھڑا ہوگا، اعمال نامے دائیں بائیں رکھ دیے جائیں گے، اگر اللہ کی مہربانی ہوئی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا تو فرشتہ اتنی زور سے آواز دے گا کہ سارے اولین اور آخرین سب سن لیں. فرشتہ کہے گا فلاں شخص فلاں باپ کا بیٹا آج سعادت مند ہو گیا، کامیاب ہو گیا، خوش نصیب ہو گیا، وہ جنت میں جا رہا ہے، آج کے بعد اس کو کوئی شکاوت اور بدبختی نہیں ہوگی، وہ خوشی خوشی چلا جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ مجرم کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ کانٹا دوسری طرف جھک رہا ہے، فرشتہ زور سے آواز دے گا، سارے اولین و آخرین سن رہے ہوں گے، آج فلاں شخص فلاں باپ کا بیٹا رسوا ہو گیا، بدبخت ہو گیا، ذلیل ہو گیا، جہنم میں جا رہا ہے. تو ایسے شخص کے لیے دوزخ کے فرشتے آ جاتے ہیں، لوہے کے گرز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوزخ کے حصے والے لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ نیکی کی زندگی گزار تاکہ کل قیامت میں ہر جگہ نجات مل جائے. ہمارے اندر امراض نفس ہیں, ان کا علاج کراؤ, کسی اللہ والے کو اپنا حال لکھو, اپنے کو پاک صاف نہ سمجھو, تب جا کے کام کرتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے.